بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار یہ بند کر دیں بند وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات ہیں. کئی ہفتوں سے درس کا ناغہ ہوا, کوشش یہ ہوگی کہ اب اس کو باقاعدگی کے ساتھ دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ ناغہ نہ ہو. آپ حضرات دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھنا آسان فرمائے, قبول فرمائے اس کو. سورہ آل عمران میں جو پچھلے درس میں آیات پڑھی گئی تھی, چونکہ آج کا مضمون بھی انہی آیات سے متعلق ہے, اس لیے ان آیات کا تھوڑا مختصر خلاصہ دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے تو ذہنوں سے اوجھل ہو گیا ہوگا. فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں کافر ہیں ان کی ترقی, زمین میں ان کا چلنا پھرنا, گھومنا پھرنا, ان کی موج مستیاں, مال و دولت, یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں. دھوکہ کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کی حقیقت کچھ اور ہو مگر بتایا کچھ اور جا رہا ہو. دکاندار بعض مرتبہ ایسی لائٹیں لگا دیتا ہے دکان میں, کپڑا اتنا چمکدار ہوتا نہیں مگر ان لائٹوں کی وجہ سے چمکدار لگ رہا ہوتا ہے, آپ دھوکے میں آ کے خرید لیتے ہیں. سبزی منڈی سے پھلوں کی فروٹ کی پیٹی خریدتے ہیں, اوپر اچھے اچھے فروٹ, اسے دیکھ کے انسان دھوکے میں آ جاتا ہے کہ باقی بھی اچھے ہوں گے, بعد میں پتا چلتا ہے کہ نہیں بھائی یہ صرف اوپر کی رو تھی جو اچھی تھی, اندر مال سڑا ہوا ہے, گلا ہوا ہے. دھوکے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بتایا کچھ جا رہا ہے, حقیقت کچھ اور ہے. اللہ فرماتے ہیں کافر کا جو عمل ہے ظاہری, یہ ظاہری عمل بتا یہ رہا ہے کہ کافر برحق ہے, وہ سیدھے راستے پر ہیں. کیونکہ اگر وہ غلط راستے پر ہوتے تو اتنی ترقی نہ کرتے اور اتنی خوشحالی والی زندگی نہ گزارتے. ان کی صحتیں ہم سے اچھی, نظام حکومت بظاہر ہم سے بہت اچھا, ڈسپلن آپ ان کا دیکھ لیجئے, قد کاٹ دیکھ لیجئے ان کا, اور سائنسی ترقی کی تو کوئی انتہا نہیں, خلاؤں پر حکومت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے اس ایک آیت میں ان کی تمام تر ترقی اور تمام تر تعلیم, ان کا اس ایک آیت میں اس کی حقیقت کھول دی, ڈھول کا پول کھول دیا. وہ ترقی کیا ہے؟ فرمایا متاع قلیل, یہ بہت تھوڑا سا معمولی سا سامان ہے زندگی گزارنے کا، تم اسے بہت زیادہ سمجھ رہے ہو، امریکہ کی ترقی کو، جاپان کی ترقی کو، آسٹریلیا کی ترقی کو اور سویڈن کی ترقی کو اور مختلف ملکوں کی جو معیشت ہے، معاشی ترقی اور ان کی اس کے علاوہ جو مختلف میدانوں میں ترقی، اس کو تم بہت کچھ سمجھ رہے ہو. پہلی غلطی تمہیں یہ ہو رہی ہے کہ یہ بہت کچھ ہے نہیں، تو دھوکہ کس چیز سے کھا رہے ہو؟ پھر اگر بہت کچھ دیا ہوتا، بہت کچھ دیا ہوتا تو دھوکے میں آ جاتے. دیا کچھ بھی نہیں ہے اور تم سمجھ رہے ہو بہت کچھ دیا ہے. ایک آدمی جو ہے، ایک بادشاہ، ایک شہزادہ ہے اس کا فرما بردار اور ایک ہے نافرمان. نافرمان کو وہ اگر بجلی سے چلنے والی گاڑی دے دے، یعنی جو بچوں کی جو کھلونے والی گاڑی ہوتی ہے، اور الیکٹرک سے چلنے والا ہاتھی، سیل سے چلنے والا ہاتھی پکڑا دے اس کو، تو جو فرما بردار ہے وہ اعتراض کرنے لگے کہ میرے ابا نے میری فرما برداری کا کوئی لحاظ نہیں کیا. جو نافرمان ہے اس کو تو گاڑی بھی دے دی، اس کو تو ہاتھی بھی خرید کے دے دیا، اس کو تو کشتی بھی لے کے دے دی، مجھے کچھ بھی نہیں دیا. تو باپ کیا کہے گا کہ بیٹا حقیقی کشتی نہیں دی ہے، سیل سے چلنے والا ہاتھی دیا ہے، سیل سے چلنے والا ہیلی کاپٹر دیا ہے، اور سیل سے چلنے والی موٹر سائیکل دی ہے، سیل سے چلنے والی گاڑی دی. متاع قلیل، تھوڑا سا کھیل کود کا سامان پکڑا دیا اس کو تاکہ مجھے تنگ نہ کرے، اسی میں مشغول رہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے کافر کو جو کچھ دیا دنیا میں، بڑے بڑے ہوائی جہاز بھی اس میں، راکٹ آسمانوں پہ چھوڑے جا رہے ہیں. متاع قلیل، متاع میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سادے راہ کے لیے تھوڑا سا جو سامان توشہ باندھا جاتا ہے، تو ایک تو متاع ویسے ہی تھوڑے سے سامان کو کہتے ہیں، پھر اس میں قلیل کا لفظ لگا دیا اور تھوڑا ہو گیا. قلیل میں تنوین بھی تقلیل کے لیے، بہت تھوڑا. تو تین دفعہ بتایا، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا. کیوں بہت تھوڑا ہے یہ؟ اس لیے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے انسان کی. اس زندگی میں اگر بہت کچھ بھی دے دیا جائے تو بات یہ ہے کہ جب دیکھیں، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ صبح ناشتے میں بیٹھے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ ناشتہ چاہیے، تو اس نے 10 پراٹھے لا کے رکھ دیے آپ کے سامنے، 6 انڈے رکھ دیے، جیم کی پوری بالٹی لا کے رکھ دی آپ کے سامنے، صحیح ہے نا؟ تو آپ بولو گے بھائی یہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو کہے گا میں چاہتا ہوں آپ کا اکرام ہو تاکہ آپ آج ایسا کھائیں کہ دنیا کہے کہ آپ نے کھایا ہے. تو آپ کہیں گے میرا معدا محدود ہے، تو ساری دنیا کی بیکریوں کی چابیاں بھی اگر مجھے پکڑا دینا تو میں ناشتہ زیادہ سے زیادہ 2 پراٹھے، اس سے زیادہ میں ہضم نہیں کر سکوں، کچھ بھی رکھنے لے جا کے. دینے والا بہت کچھ اگر دے بھی دے تو ہماری صلاحیتیں انتہائی محدود ہیں. کل ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا ہمارے صدر زرداری صاحب جو ناشتہ کرتے ہیں ہم بھی ویسا ہی ناشتہ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ کیا کھا لیتا ہوگا ناشتے میں بھائی؟ ڈبل روٹی بھی ہوگی، پراٹھا بھی ہوگا، انڈا بھی ہوگا، مکھن بھی ہو گیا، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا، اور کیا کھا لے گا وہ؟ جتنی دولت آئے گی اس سے زیادہ ناشتے کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. امریکہ والے بھی یہی کھاتے ہیں، بلکہ غریب آدمی تو 4-6 پراٹھے کھا لیتا ہے پھر بھی تسلی کے ساتھ، اس نے محنت مزدوری کرنی ہے، اس کو ہضم ہو جائے گا. جو بےچارے مالدار ہیں ان کو تو ویسے ہی ڈاکٹروں کے مشورے سے ناشتے کے ساشے لیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا، ایک لقمہ تھوڑا سا لگا لیا، وہ بھی بغیر زردی کے انڈا، صرف سفیدی کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ کر لیا، کوئی کولیسٹرول کا کہیں ذرہ پیٹ میں نہ چلا جائے. مکھن صرف دیکھ لینا صبح ناشتے میں کافی ہے، اسی سے تسلی ہو جاتی ہے، دسترخوان پہ مکھن بھی موجود، صحیح ہے. باقی لنچ ہے وہ بھی محدود کھا لے گا، کتنے کھا لے گا بھائی؟ لوگ بوفوں میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو جب داخل ہوتے ہیں تو 100 قسم کے کھانے دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ 100 کے 100 کھاؤں میں، لیکن 100 قسم کے کھانوں میں سے ایک ایک نوالا بھی بمشکل لے پاتے ہو. تسلی کے ساتھ ایک آدھ چیز ہی کھاتے ہیں، باقی پھینک کے آ جاتے ہیں. اس لیے پھینکتے ہیں کہ بھئی لیٹ میں نکالنا ضروری ہے کیونکہ پیسے دیے ہوئے ہیں، حسرت نہ رہ جائے کہ ہم نے تھوڑا نکالا تھا برتن میں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک تو وقت کم دیا، صلاحیتیں محدود دی. صلاحیت کی مثال تو میں نے آپ کو دے دی، آپ کو ناشتے کے لیے 4 گھنٹے بھی دے دیے جائیں تو میدا تو بہرحال آپ کا اتنا صحیح رہے گا. اور بعض دفعہ صلاحیت ہوتی ہے مگر وقت بہت تھوڑا دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے 10 قسم کی چیزیں رکھ دی مگر آپ کو ٹائم دیا 5 منٹ کا، 5 منٹ میں جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، اس کے بعد کھانے کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو آپ کہو گے میرے لیے 10 اور 20 چیزیں برابر ہیں، 5 منٹ میں تو میں 4 نوالے ہی کھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا. تو دنیا میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، بڑی بڑی مارکیٹیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، دنیا میں عیش و عشرت کا بہت سامان پیدا کیا اللہ نے، لیکن جتنا کچھ ہے اتنی انسان کو نہ صلاحیت دی اور نہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اتنی عمر دی ہے انسان. یہ چیز آج انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے کہ جیسا میں جوانی میں ابھی ہوں بعد میں بھی ویسا ہی رہوں گا. پہلی بات تو بچپنے کی عمر ہے، اس میں تو اچھے برے کا پتہ ہی نہیں چلتا، کیا کھا رہا ہے کیا پہن رہا ہے. بچوں کو تو مخصوص چیزیں چاہیے، ٹافی چاہیے چاکلیٹ چاہیے، بس یہ ان کی لذت ہے. جوان جب ہوتا ہے بھرپور تو پھر کھانے پینے کا مزہ آتا ہے. تو یہ کتنے عرصے کھا لیتا ہے یا کتنے عرصے لذتیں اٹھا لیتا ہے، جیسے 40 سال بہت زیادہ، 40 سال کے بعد ریورس، اب کھاتا ہوا ڈرے گا کہ یہ کھا لیا تو دنیا میں اس کا حساب دینا پڑے گا. دنیا کا مطلب یہ کہ یہ ڈاکٹر اس کو منع کریں گے اتنا زیادہ نہ کھاؤ ورنہ جو کھا رہے ہو اس سے بھی رہ جاؤ گے. جو جس کے کھانے کی ابھی فی الحال اجازت دے رہے ہیں نا، وہ بھی نہیں، وہ بھی پابندی لگ جائے گی. تو آہستہ آہستہ خربوزوں پہ آ جائے گا، کھیرے ککڑیوں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور تھوڑے دنوں کے بعد ہر آدمی بیمار ہوتا ہے. پاکستان میں جو اوسط عمر ہے انسان کی، عمر کی جو شرح ہے یعنی ہمارے پاکستانیوں کی، وہ 54 سال ہے. 54 سال میں نارملی لوگ 54 سال سے پہلے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، یہ رپورٹ ہے باقاعدہ. تو 54 سال تک اگر کوئی 54 کو کراس کر گیا تو اس کا مطلب ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا اس نے، بہت اچھی خوراک کھائی ہوئی تھی آگے بڑھ گئے. تو اب اس چھوٹی سی زندگی میں جس میں سال ایسے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسی زندگی جس میں آپ کا معدہ محدود، صلاحیتیں محدود، تو ان محدود صلاحیتوں میں اگر آپ چاند پہ بھی پہنچ جاؤ، مریخ پر پہنچنے کی بھی باتیں کرنے لگو، تو بات کرتا کوئی اور ہے، پہنچتا کوئی اور. کرنے والا جب بات شروع کرتا ہے تو سوچتے سوچتے اس کی عمر ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہ جتنے آج سائنسدانوں کی جو نظریات ہیں، جو چیزیں بنائی جا رہی ہیں، نظریہ ایک نے پیش کیا تھا، وہ ابھی اس پہ کام کر رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، دوسرے نے اسی نظریے کو آگے بڑھایا، تھوڑا سا آگے بڑھا، وہ بھی مر گیا. 8ویں نسل پشت میں جا کے ان پچھلوں کے نظریات سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے چاند پہ پہنچ گیا وہ 8واں آدمی. لیکن وہ اس عمر میں پہنچا کہ اب زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکا، وہ بھی مر گیا. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہے. آپ ایک نارملی ایک عام آدمی کو دیکھ لیں، جو ایک نارمل ایک عام آدمی جو دولت جمع کرنا شروع کرتا ہے ابتدائی عمر سے، 20-25 سال کی عمر میں دولت مند عام طور پہ نہیں ہوتے، ابھی تو جاب لگی ہے، سیلری ہے، ترقی کرے گا، اور اس وقت سے انسان خواب و خیالوں کی مستیوں میں آنا شروع ہوتا ہے، میرا بھی ذاتی گھر ہونا چاہیے، اور میں پھر یوں ہوگا، میری گاڑی ہوگی، میں یہ ایسے پہنچتے پہنچتے 40-45 سال کی عمر میں جا کے وہاں پہنچتا ہے، اب اس قابل ہوتا ہے کہ میں گھر بناؤں گا. تو 50-55-60 سال کی عمر میں گھر بنانے کے قابل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عمر ایسی ہے کہ آپ اپنی 2/3 سے زیادہ زندگی گزار چکے ہیں. تو گھر تو زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے، لانڈھی جا رہے ہیں آپ اور 2/3 سفر پیدل کر چکے ہیں، تو اب ٹیکسی کیا کرنی. آدمی کہتا ہے اتنا لمبا جب چل سکتا ہوں پیدل، نہیں مرا تو اب کیا مروں گا میں، تھوڑا سا اور چل جاؤں، پیسے تو بچا لو گا کم از کم. نہیں یاری میرا خیال ہے، بس لانڈھی کی طرف آپ جا رہے ہیں، لانڈھی کی مثال اس لیے دے رہا ہوں دور بہت ہے یہاں سے. لانڈھی جاتے آپ کو ٹیکسی نہیں ملی، آپ چل رہے ہیں، یار جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو چلو لوگوں سے مانگتا رہتا ہوں، ہوتے ہوتے پیسے کہاں جا کے جمع ہوئے آپ کے پاس، ملیر پہنچے جب آپ، وہ قائد آباد ہے، ملیر ہے پہلے بار، قائد آباد پہنچ گئے آپ. اب وہاں جا کے آپ دیکھ رہے ہیں اب پیسے جمع ہو گئے، تو آپ کہہ رہے ہیں بھاڑ میں جائے، اب کیا فائدہ، جو اصل سفر تھا اتنا لمبا وہ تو طے ہو گیا، اب تھوڑا سا رہ گیا، یہ پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دو، آخرت میں محفوظ ہو جائے گی، وہاں پہنچ جاؤ. لیکن نہیں کرے گا، دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 60 سال کا ہو گیا تو اب میں گھر بناؤں گا. بڑے خوش ہو رہے ہوتے، میں نے اتنا بڑا گھر بنا دیا 1000 گز کا، اس میں اتنے زبردست سریا، موٹی موٹی جو ہے نا چادریں ڈالی اس میں لینٹر کی، اور ایسی بھرائی ہوتی ہے اس میں. کھود کے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اتنا موٹے گیج کا سریا اس میں میں نے ڈالا ہے. یہ نہیں پتا کہ آپ کی ہڈیوں میں اتنا سریا نہیں ہے ابھی. آپ اپنی ہڈیوں میں بھی تو پہلے بھرائی کرو کہ آپ اس گھر کا ساتھ دے سکو. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چیز جس پر انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. کھانے پر بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، لباس پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو کھایا ختم ہو گیا، یعنی فوراً انتفاع کر لیتا ہے ان چیزوں سے، لذت اٹھا لیتا ہے، اور اتنا خرچہ ہوتا بھی نہیں ہے ان چیزوں. کھایا ختم اور مزہ آ گیا، پہنا اچھا لگا مزہ آ گیا، پرانا کر دیا اس کو تھوڑے دنوں میں. کپڑے کی عمر آپ کی عمر سے کم ہوتی ہے عام طور، اور بقیہ چیزوں کا بھی یہی حال ہے. لیکن تعمیر ایسی چیز ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے یہاں سے جانا نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے جانے کا، کیونکہ جانے کا ارادہ ہوتا تو اتنا لگاتے جتنا یہاں ٹھہرنا ہے. تو اس میں بڑی بھرائیاں ہو رہی ہیں اور بڑی مضبوط عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ اس کی علامت ہے دنیا کی محبت. آپ دنیا کو مسافر خانہ نہیں، حلال پیسوں سے حلال مکے آپ خرچ کر رہے ہیں. باوجود نبی فرما رہے ہیں کہ بدترین چیز جس پہ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تعمیر. تعمیر بدترین. حرام نہیں فرمایا کہ حرام، حلال تو ہے. کسی عالم مفتی نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی گھر بنا رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے، گناہ نہیں ہوگا. ڈبل اسٹوری بنا لیں، 3 منزلہ بنا لیں، گناہ نہیں ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہ ہونے کے باوجود اس عمل کو کیا فرما رہے ہیں؟ بدترین، یعنی مسلمان کی شان کے بالکل بھی لائق نہیں ہے. دیکھو اس کی مثال ہے، ٹرین میں آپ بیٹھ گئے، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تکیہ آپ کو سلیپر میں آپ جا رہے ہیں، تکیہ لگا ہوا ہے، آپ تکیہ الفی سے جوڑ رہے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، یہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے، بار بار اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے، فٹ ہو جائے یہاں پہ. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پہ واٹر کولر منگوا کے باقاعدہ فکس کر رہے ہیں اس کو. جائز ہے، کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ حرام کام کر رہے ہیں، لیکن بیوقوف سب کہیں گے، ابے بھائی تو نے آگے لاہور اسٹیشن پہ اتر جانا ہے، یہ سارا سامان گول کر کے چلے گا، اتنی فٹنگ کیوں کر رہا ہے یہاں پہ؟ رات کو سونے کے لیے چاہیے سر کے نیچے رکھ لینا، باقی اٹھا کے پھینکو. کولر کے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر اسٹیشن پہ پانی ہوتا ہے، اور صاف پانی نہیں ہے تو خریدا ہوا پانی مل جاتا ہے، نہیں تو اور 10 راستے ہیں. اتنا بڑا ڈرم لے کے جا رہے ہیں ٹرین میں، کہیں ختم نہ ہو جائے پانی، ہو گیا تو کوئی بات نہیں، آگے مل جائے گا. تو یہ جو ہے نا حساب کتاب، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک صحابی درخت لگا رہے تھے، درخت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، پورے الفاظ نہیں، مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ تمہاری عمر اور تمہاری امیدیں اس درخت کی عمر سے کم ہیں. درخت پھل دیتا ہے کئی سال کے بعد، تو تم کھا لو گے کیا؟ یہ مطلب نہیں کہ درخت لگانا منع ہے، درخت لگانے کی تو حدیث میں ترغیب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا تو اس کے مرنے کے بعد جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھائیں گے اس کو قبر سے ثواب ملے گا. مطلب یہ تھا کہ اگر یہ کام کر رہے ہو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نیت سے کرو، اپنی نیت سے اتنے لمبے لمبے پروجیکٹ شروع نہ کرو. میں کھاؤں گا، پتہ نہیں کھاؤ گے بھی نہیں کھاؤ گے، موت کا تھوڑی پتہ ہے، جو ملا بھی کھا لیا. آم کھانے کے لیے آم کا درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ منڈی سے آم کی پیٹی لاؤ، کھا کے چھلکے بکری کو کھلا دو اور خوش ہو جاؤ، یہ کھا لی، اس پہ یقین ہے کھا لیا. درخت لگانے پہ پتہ نہیں ہے، 5-6 سال 10 سال کے بعد جا کے پھل دے گا. پھر بھی درخت لگانے کی ترغیب دی ہے، ترغیب اس لیے دی کہ آپ نہیں تو دوسرے فائدہ اٹھا لیں گے. کیسی بہترین تعلیم ہے شریعت کی، کام سے روکا بھی نہیں جا رہا، ترقی سے روکا بھی نہیں جا رہا، مگر دل کی اصلاح کی جا رہی ہے کہ انسانیت کے فائدے کے لیے یہ کام کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اپنے بارے میں اتنی لمبے لمبے پروجیکٹ شروع نہ کرو، 10-10 سال کے 20-20 سال کے. اپنے بارے میں یہ، مسافر کو اس وقت جو مل گیا کھا لیا، بس کل کا نہیں پتا بھائی، کل کیا ہوگا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین مثال دی. یہ ایسی مثال ہے، اگر آج میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آخرت تو بعد میں ملے گی، دنیا کا سکون پہلے مل جائے گا. ایسی ہستی مسکراتی زندگی ہم میں اور آپ گزاریں گے کہ دنیا میں جنت کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. کیسی پیاری مثال دی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, دل میں پہلے دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنا دے اور ایسی ہی کیفیت ہماری پیدا فرما دے جو کیفیت اللہ کے نبی نے جس سے تشبیہ دی ہے اس کو. فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر. تم اگر اللہ پہ ایسے توکل کرو, اعتماد کرو جیسے کرنا چاہیے, کرتے نہیں ہو, نظر اپنے بٹوے پر ہوتی ہے, اپنی ملازمت پر, اپنے کاروبار پہ, اپنی دکان پہ, دکان کھلا رہی ہے, کاروبار کھلا رہا ہے, مکان کھلا رہا ہے, یہ ذرائع ہیں, یہ رازق نہیں ہے. اللہ کسی کی مدد کرتا ہے تو عام عادت ہے کسی کے ذریعے سے کرتا ہے. دیکھو ایک سمندر میں ڈوبتا ہوا آدمی جو بالکل کوئی اسباب نہ اس کے پاس بچنے کے, نہ ہیلپ لائن فون کر سکتا ہے, ویسے بھی کر لیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہیلپ, اگر آپ فون کر لیں نا پولیس والوں کو تو مدد کا جو اتفاق سے جو کسی موبائل کے قریب سے گزرنے کا امکان تھا وہ بھی ختم ہو جاتا. بعض دفعہ اتفاق سے کوئی موبائل گزر رہی ہوتی وہ آ جاتے ہیں پولیس والے, لیکن اگر آپ نے فون کر دیا تو ان کو پتا ہے کہ آپ 20 منٹ تک یہاں تو نہیں آنا ہے, صحیح ہے نا, 25 منٹ کے بعد پہنچنا ہے یہاں. سمندر میں ڈوبتا ہوا آدمی جو سارے اسباب ختم ہو چکے ہوں, وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ عام طور پر اگر اس کی دعا قبول کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیتے ہیں, کسی مدد کرنے والے کو بھیج دیتے ہیں, کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں, کوئی ڈوب رہا ہے اس کو نکال کے لاؤ. عادت اللہ یہی ہے, براہ راست نہیں کرتے اس کی. جیسے ایک آدمی تھا نا, اس نے اللہ سے دعا مانگی, مجھے یہ یاد دلائیے کہ یہ حدیث مکمل کرنی ہے, یہ جو میں نے حدیث توکلون کی موضوع سے ہٹ نہ جاؤں میں. ایک شخص جو تھا نا, وہ اس کو اطلاع ملی کہ بستی میں سیلاب آ رہا ہے, لہذا بستی چھوڑ کے نکل جاؤ. حکومت نے اعلان کیا تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, بچانے والا اللہ. حالانکہ اللہ بچا رہا تھا, تبھی تو اللہ نے پولیس والے بھیجے تمہارے پاس حکومت کے اہلکار کے, یہاں سے نکل جاؤ. اللہ بچانا چاہتا ہے تبھی تو بندے بھیجے, ورنہ ویسے ہی ایک دم ناگہانی آفت میں ہلاک کر دیتے. تو اللہ جب بچاتے ہیں تو عموماً انسانوں ہی کے ذریعے بچاتے ہیں, کسی نہ کسی کو مسیحا بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں, بچانے والا کون ہے؟ اللہ. میں نہیں جاؤں گا یہاں سے. ٹھیک ہے جی, نہیں جاؤ. لوگ کافی چلے گئے, کچھ بےچارے جن کو پتا نہیں تھا رہ گئے. سیلاب آنے لگا تو حکومت نے گاڑیاں بھیجی, نکل جاؤ. کہہ رہے نہیں, گاڑیوں پہ نہیں, میری نظر کس پر ہے؟ اللہ. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اچھا جی, گاڑی آ گئی, سیلاب آ گیا, اب تیر رہے ہیں تو کشتیاں بھیجیں گورنمنٹ نے, بھائی بیٹھ جاؤ. کہہ رہے بچانے والا کشتی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ. اب آخری حربہ تھا جب کشتیاں بھی ناکام ہو گئی, اب ڈوب رہے ہیں تو ہیلی کاپٹر بھیجا گیا, بھائی سیڑھیاں پھینکی, آ جا چڑھ جا. کہہ رہے نہیں, بچانے والا کون ہے؟ اللہ. اور مر گیا ہی. تو کسی نے ایک واقعہ بیان کیا, حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال اس سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق بہرحال درست ہے. واقعہ اگرچہ درست نہ بھی ہو تو سبق بعض جو ملتا ہے وہ بالکل صحیح ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ, میں نے تجھ پر اتنا اعتماد کیا, توکل کیا, نظر تجھ پہ رکھی, تو نے پھر بھی مروا دیا. ٹھیک ہے, توکل کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ میرے بندے, تو نے مجھ پہ توکل کیا, لہذا پہلے میں نے بچانے کے لیے تجھے بندہ بھیجا جس نے تجھے اطلاع دی, پھر بھی تو نہیں بھاگ بیٹھا اس میں. پھر میں نے تیرے لیے گاڑی بھیجی, وہ بھی استعمال نہیں کی تو نے. پھر میں نے تیرے لیے کشتی کا انتظام کیا, میں نے کہا میرا بندہ ہے, مجھ پہ اعتماد کرتا ہے. پھر آخری حربہ میں نے ہیلی کاپٹر بھیجا, تو بچنا چاہتا ہی نہیں تھا. تو اللہ رب العزت پہ توکل جب کیا جاتا ہے تو نظر اللہ پہ ہوتی ہے, مگر اللہ کی عادت یہی ہے کہ وہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بچانے کے. وہ اسباب انسانوں ہی کو بناتے ہیں, کبھی فرشتوں کو بھی بنا لیتے ہیں, کبھی انسانوں کو بنا لیتے ہیں. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, لو انکم تتوکلون علی اللہ, اگر تم اعتماد کس پر کرو؟ بولو بھائی, اللہ. کہ میرے پیٹ میں روٹی جو اتر رہی ہے یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے ارادے سے اتر رہی ہے, دکان مکان محض ایک ذریعہ ہے. اور یاد رکھو, جو رازق ہے وہ ذریعوں کا محتاج نہیں ہوتا. ذریعہ کسی چیز کو بناتا تو ہے مگر ذرائع کا محتاج نہیں ہے. تو جب وہ محتاج نہیں ہے تو وہ ہر طرح سے کھلا سکتا ہے,
اور وہ ان ذرائع اور اسباب مہیا کر کے بھی روٹی چھین سکتا ہے. دیکھو شوگر کا مریض مٹھائی کی دکان میں بیٹھ کے بھی مٹھائی نہیں کھا سکتا. ہمارے علم میں ایسے شوگر کے مریض ہیں جن کی اپنی مٹھائیوں کی دکانیں ہیں, مگر کھا ان کو پتہ ہے ایک لڈو کھایا تو یہ مٹھائی کی دکان وراثت میں تقسیم ہوگی کل. ٹھیک ہے, تو سارے اسباب میسر, بہترین دل پسند کی مٹھائی رکھی ہوئی ہے سامنے, دیسی گھی میں بنی ہوئی خالص, مگر ساری دنیا کے غریب سے غریب کھا رہے ہیں, جو مالک ہے وہ بیچارہ نہیں کھا رہا. تو اللہ نے بتا دیا کہ ذرائع مہیا کر کے بھی نوالا چھین سکتا ہوں. برگر کی دکان ہے مگر حضرت کو برگر سے الرجی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ کی مرضی ہے. ایک بہت بڑا تاجر تھا, بحری جہاز اس کے سمندر میں چلتے, اس کو یہ بیماری ہو گئی تھی, اس کی پلک جب جھپکتی تھی تو اٹھتی نہیں تھی, اس سے اٹھتی نہیں تھی, اس کو اس میں اتنی اذیت ہوتی. اس نے کہا میری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میری ساری دولت لے لی جائے, مگر میں پلکیں جب جھکاتا ہوں تو خود اٹھا لیا کروں, خود اٹھا لیا کروں. یہ اعصاب کی رگیں جو ہے نا, یہ جو رگیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئی تھی اس کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ پہ توکل کرو, یعنی یقین کر لو کہ کھلانے والی ذات اللہ کی, رزق کا وعدہ کیا اس نے, تو فرمایا لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْر, تمہیں روزی ایسے ملے گی جیسے پرندوں کو ملتی ہے. کیا عجیب مثال دی اللہ کے نبی نے. پھر آگے کیا فرمایا, تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا, صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ. چڑیا جب گھونسلے سے نکلتی ہے نا, آپ اس کے پر ہٹا کے اس کا پوٹا چیک کریں, ایک بھی دانا نہیں ہوگا. مرغی اور یہ چڑیا وغیرہ میں تو نظر آ جاتا ہے نا دانے ہیں یا نہیں, ایک بھی دانا نہیں ہوگا. لیکن اسے سم تک معلوم نہیں ہوتی کہ آج مجھے دہاڑی کے لیے کہاں جانا ہے, کہاں مزدوری کرنی ہے, کہاں میری روزی کا اور میرے بچوں کا انتظام کہاں سے ہوگا, اسے بالکل پتا نہیں ہوتا. لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پرندہ صبح اڑا ہو اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس لوٹا ہو, الا یہ کہ قحط کا زمانہ جس میں اللہ سبھی کو بھوکا مارنے کا ارادہ کر لے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عمومی حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پرندہ صبح اڑا ہو اور شام کو خالی پیٹ گھر لوٹ گیا ہو. پرندے سے کیوں تشبیہ دی؟ پرندے کی زندگی میں, چڑیا طوطے ان کی زندگی میں آپ کو تمام ضرورات زندگی پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو, اور آپ کو اس میں اللہ کی قدرت کا ایسا مشاہدہ ہوگا کہ آپ کی عقل حیران ہوگی. بلی کی مثال نہیں دی کیونکہ بلی گھر نہیں بناتی, جوڑے کی شکل میں نہیں رہتی, پرندے جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, ماں باپ مل کے بچوں کو پالتے ہیں اور گھر بناتے ہیں, اور ہر پرندے کے لیے ایک جیسا گھر سوٹیبل نہیں ہوتا, ہر پرندہ اپنے لیے الگ سے ایک گھر بناتا ہے جو اسی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, وہ دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. کبوتر کا گھونسلہ الگ ہے اور چیل کا گھونسلہ الگ ہے, اس کے بناوٹ کے اعتبار سے بھی اور جگہ کے اعتبار سے بھی. چیل اگر نیچی جگہ پر بنائے گی کامیاب نہیں, اس کو بڑی اونچی اونچی چٹانوں پر بنانا پڑتا ہے, اور چڑیا بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پر نیچے بناتی ہے, اگر وہ بڑے بڑے اونچی جگہوں پر بنائے گی چیل کوے کھا جائیں گے اس کو. تو لوکیشن کیا ہونی چاہیے گھر کی, کنسٹرکشن کس طرح کی ہونی چاہیے, اور اس کے لیے میٹیریل کیا استعمال ہوگا, ہر پرندے کا میٹیریل بھی مختلف. نہیں یاری بات سمجھ, رزق کا مطلب عربی میں صرف دال پانی نہیں ہوتا, رزق عربی میں کہتے ہیں ضرورات زندگی کے تمام لوازمات, اس کو رزق کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پرندے کی ضرورات زندگی کے تمام لوازمات پورے ہوتے ہیں تمہارے بھی پورے ہو جائیں گے. نہیں آ رہی میرا خیال, کیسے پورے ہوتے ہیں؟ جب تک پرندہ اکیلا ہوتا ہے اس کی ضرورت صرف یہ ہے کہ مجھے ایسی خوراک مل جائے جس میں تمام قسم کے پروٹینز ہو, کوئی بیماری نہ ہو. ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ قدرتی آفت ہو تو وہ تو ہر ایک کے ساتھ, وہ تو اوباما کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, سارے وسائل ہوتے ہوئے بھی اللہ کسی کو, وہ کوئی ایک صاحب مثال دے رہے تھے جب قسمت خراب ہوتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے. صحیح ہے, نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹے تو سمجھ میں آئے, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو تو کتے کا تو قد اتنا چھوٹا ہوتا ہے, اونٹ کے تو وہ ٹخنے کے برابر پہنچ رہا ہوتا ہے بےچارا, لیکن آپ کی قسمت ہی خراب تھی تو کتا پھر وہاں بھی پہنچ جاتا ہے کاٹنے کے لیے. تو وہ اللہ کی تدبیر غالب آ جائے تو ایک الگ بات ہے، ایک جو فطری عمل ہے نیچرل جو ایک قدرت کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے پرندے کو دیکھیں آپ، اس کی تمام قسم کی خوراک پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تبھی قدرتی ماحول میں پلنے والے پرندوں کو ویکسینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں یاری بات سمجھ، وہ جو کچھ ان کو ایسی روزی مل جاتی ہے کہ اس میں وٹامن اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، ڈی بھی ہے، ڈی تھری بھی ہے، سب کچھ ہے، دھوپ سے روشنی سب کچھ مل جاتا ہے ان کو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تک اکیلے تھے کنوارے تھے انہیں گھر کی ضرورت نہیں تھی، بتاؤ اب مجھے ان کا گھر پہلے بنتا ہے یا شادی پہلے ہوتی ہے پرندوں کی؟ بولو بھائی، شادی پہلے ہوتی ہے، پرندہ یہ نہیں سوچتا کہ ابھی تو گھر نہیں ہے، دوسری بات یہ ابھی تو میرا ہی پیٹ بھر رہا ہے، میں جب شادی کر لوں گا، چڑا کہہ رہا ہے میں جب کسی چڑیا سے نکاح کر لوں گا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے انڈے بچے بھی تو ہوں گے، اب جب انڈے بچے ہوں گے تو ہوں گے کہاں، وہ گھر تو ہے نہیں، پہلے ایسا نہ بات میں دو چار پلاٹ تو خرید لو، اس کے پیسے ہیں نہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوراک کی ذخیرہ اندوزی کرو، کچھ بچ جائے کچھ مارکیٹ میں سیل کر دو، نہیں یاری بات سمجھ، کچھ سیل کرو تاکہ کچھ بچا بچا کے جب بڑھاپے میں اس قابل ہو جاؤں کہ اپنا ذاتی گھر ہو تو پھر چڑیا ہی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ الگ بات ہے، ہم اور آپ بڑھاپے میں پہنچ کے بھی ایک دوسرے کو اس لیے قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی بیچاری بوڑھی ہو چکی ہوتی۔ آج جو لڑکا کہہ رہا ہے نا 25 سال کا ہوں میں، تو مطلب ہوتا ہے 35 سال کا ہوں میں، اور لڑکی جب کہتی ہے کہ میں 25 سال کی تو مطلب 48 سال سے کم کی وہ نہیں ہوگی۔ عمریں چھپائی جا رہی ہیں شادیوں میں، کوئی صحیح عمر نہیں بتا رہا، بتائے گا پکڑا جائے گا، صحیح ہے نا، کوئی بھی نہیں کرے گا پھر شادی۔ مجھ سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ جی بیٹی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے لیکن ہم 30 بتا کے شادی کر رہے ہیں، یہ جھوٹ تو نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں وہ کون سا جو 30 بتا رہا ہے تو 30 کا ہے، تو نہیں جھوٹ جھوٹ کھیلو بس، وہ کون سا سچ بول رہا ہے، صحیح ہے، دونوں ہی ایک دوسرے کو پہناؤ، نکالنے والی بات کرو بس، نمٹاؤ، تو ورنہ پھر اور جھوٹ بولنا پڑے گا۔ تو سبھی یہ چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اب مجھے آپ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی مثال کس قدر بہترین دی، اس لیے کہتے ہیں کہ علوم نبوت وہ دلیل نبوت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں جو مثالیں ہیں وہ خود آپ کے نبی ہونے کی دلیل۔ تو ساری وہ کیا کرتا ہے، اس کے جسم میں ایک ریکوائرمنٹ پیدا ہوتی ہے شادی کی، وہ شادی کر لیتا ہے اللہ پہ اعتماد کر، ذخیرہ اندوزی نہیں، صبح نکل رہا ہے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، اس کو پتا ہے جہاں بھی جائیں گے کچھ نہ کچھ ملے گا، صحیح ہے نا، پیڑ بھرا ہوا ہوگا شام کو جب آؤں گا۔ تو ان کی شادی ہوتی ہے، انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو خود فطرت انہیں سکھا دیتی ہے جھاڑو تنکے کا اور گھاس پھوس کا انتظام، وہ کسی کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیتے کہ کنسٹرکشن کا کوئی کورس پہلے ہم کوئی ڈپلوما کریں اس میں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ چڑیا چڑے کے لیے کبوتر کبوتری کے لیے کس قسم کا گھر زیادہ سوٹیبل ہے، اس میں ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے، بارش سے بچنے کا انتظام اور کس موسم میں کیسا، سب فطرت ان کو سکھا دیتی ہے کیونکہ اللہ نے ان کی ضرورات پوری کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھی خود بخود سکھا دے گا، یعنی اللہ سکھانے کے انتظامات پیدا کر دے گا، اور کسی یونیورسٹی میں ہو یا ویسے ہی سیکھ جاؤ، کسی کو ذریعہ بنا دے یا ویسے ہی سکھا دے، آپ کی بھی ضرورتیں پوری کر دے گا، آپ کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ کرتے رہو اور جو کام اللہ کے ذمے ہے وہ کس پہ چھوڑ دو، بولو بھائی اللہ پہ چھوڑ، خود اللہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ آج ہر آدمی خود اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، کہہ رہے میں کھاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں بناتا ہوں، میں سارے کام کرتا ہوں، اللہ دکھا دیتے ہیں کہ تو کیا کر۔ کل میں نے ایک کلپ دیکھا، مجھے میرے شاگردوں نے دکھایا، انہوں نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ ایک کلپ ہے، عربی میں اس کا نام ہے الموت الانفجار، انفجاری یعنی اچانک موتوں کے واقعات، اس میں دکھایا ایک باڈی بلڈر کشتی کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، بہت بڑے کوئی بین الاقوامی ہوگا یا چھوٹا ہوگا، وہ لگ رہا تھا اچھا خاصا، ہمارے یہاں کے جو ہے نا وہ بڑے سے بڑے باڈی بلڈر بھی ان کے یہاں کے باڈی بلڈروں کے ساشے ہوتے ہیں، وہ ان کے بلڈر جیسے ہوتے ہیں۔ تو اس کو دکھایا، اس نے 2-3 پہلوانوں کو اکٹھا پچھاڑا اور اس کے بعد ایسے ہاتھ کھڑا کر کے نا جان دکھا رہا ہے، اور اسی وقت دھڑام سے نیچے گر کے مر گیا۔ ڈاکٹر حیران ہو گیا، آنکھیں اوپر پترا گئی، آکسیجن لگائی جا رہی ہے، اٹھا کے لے کر اس کو مر گیا۔ تو اللہ نے بتا دیا یہ اتنے زیادہ وہ کر رہا ہے تو میں 2 منٹ میں تجھے چاہوں زمین پہ گرا دوں۔ تو دو منٹ میں گر گیا دھڑام سے. وہی جو ہے نا وہ کشتی کا جو اکھاڑا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو, ریسلنگ کا جو وہ رنگ میں جو ہے نا اکھاڑا کہہ لیں آپ سادہ زبان میں, تو وہ دھڑام سے گرا اور مر گیا. تو اللہ بننے کی کوشش انسان نہ کرے. تو اب دیکھو جب اس کے انڈے بچے کا وقت آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گھونسلے کا انتظام, اس کو بنانا کیسے, جگہ بھی مل جاتی ہے. آج تک نہیں دیکھا چڑے چڑے آوارا گھوم رہے ہو بھائی, کچھ جگہ ہی نہیں مل رہی یار, یہ نا ساری جگہ مہنگی ہو گئی ہیں, کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی. کہیں نہ کہیں جگہ مل جاتی ہے. اور پھر جو خدا ان کا پیٹ بھر رہا تھا, اب وہ ان کو اتنی روزی دیتا ہے کہ جس میں ان کا بھی بھرے اور ان کے بچوں کا بھی بھرے. اتنی روزی مل جاتی, ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے, اپنی خامخواہ کی عقل کی دخل اندازی نہیں کرتا. اولاد بھی جتنی اللہ اسے دے دے وہ قبول کر لیتا ہے اس کو. اللہ اس کے سارے جو اس کی ضرورتیں ہیں, انسان کی ضرورتیں اس سے زیادہ ہیں. انسان کی ضرورت میں تعلیم بھی ہے اور صحت کے لیے بہت سارے جو ہے نا وہ جو بھی آج کل اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں, تو وہ اللہ انسان کے لیے سارے کر دے گا. اور اگر نہیں کر رہا تو سمجھ لیں میری ضرورت میں یہ چیزیں داخل نہیں, یہ میری ضرورت کی چیزیں نہیں. اگر اللہ پہ اعتماد ہوگا تو اس کو سمجھنا پڑے گا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی زوجہ بیمار تھی, تو فرماتے ہیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا کہ زوجہ کو یہ تکلیف ہے اور اس طرح بیماری ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پھل فروٹ زیادہ سے زیادہ کھلائیے, ان میں مختلف وٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ زیادہ کھلائیں. تو فرماتے ہیں میں نے سوچا میری آمدن تو اتنی نہیں ہے کہ میں اس میں پھل فروٹ خرید سکوں. فرماتے تھے کہ روزانہ دال چلتی تھی روٹی کے ساتھ, اور فرماتے ہیں ہم شوق سے کھاتے تھے, ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں پتلی سی پانی والی دال بن رہی ہے, کبھی احساس بھی نہیں ہوا. احساس اس وقت ہوا جب ایک دن ایک مہمان آیا, اس نے کہا کہ حضرت جب بھی آؤ آپ کے گھر دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے, جب بھی آؤ آپ کے گھر دال پکی ہوئی ہوتی ہے. اس دن اس کے بتانے سے یاد آیا کہ ہم کتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا کہ حلال اتنا ہی ملتا ہے, حلال جو ہے نا وہ اتنا ہی ملتا ہے. تو زوجہ بیمار تھی, کمزوری تھی, ویکنیس تھی, ڈاکٹر نے کہا پھل فروٹ کھلائیں. اور فرماتے ہیں میں نے سوچا میری تو, اور اس وقت دار العلوم اورنگی کے شیخ الحدیث تھے, صحیح بخاری پڑھاتے تھے, گھر میں غربت کا یہ عالم. اور حضرت فرماتے تھے مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے, کہیں یہ نہ سمجھے میں اپنی غربت بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں میں اس حال میں اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا تھا کہ میری ضرورت دو وقت کی روٹی یا تین وقت کی روٹی نہیں ہے, اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے. ضرورت صرف روٹی کی ہے, وہ روٹی کے ساتھ دال بھی کھلا رہا ہے. میں اپنے آپ کو اس وقت شکر کی حالت میں سمجھتا تھا, صبر والی حالت میں نہیں سمجھتا تھا. جبکہ حالت یہ تھی کہ لاہور میں حضرت کے شیخ رہتے تھے, تو ان کی زیارت کے لیے سال میں ایک دفعہ جانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے ٹرین کے, تو کہیں سے جوڑ توڑ کر کے اپنی وظیفے سے ماہانہ بچا بچا کے کچھ اتنے پیسے ہو جاتے تھے کہ ٹرین کا ٹکٹ مل جائے. جاتے تھے تو آنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور یہ 60 سال تک اس طرح غربت میں وقت گزارا ہے. لیکن فرمایا میری ظاہری حالت ایسی ہوتی تھی کہ لوگ آ کے مجھ سے قرضے مانگتے تھے کہ حضرت پیسے مل جائیں گے تھوڑے سے. فرمایا اس لیے کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں کس حالت میں ہوں, شکر کی حالت میں. اور اس غربت میں نفاست اتنی تھی, غریب آدمی تو سب کی بات نہیں کر رہا, عام طور پہ بےچارے میلے کچیلے اور جو اس طرح سے نہیں گزارتے. اس حالت میں نفاست ایسی تھی کہ گھر میں باغیچہ لگایا ہوا تھا پھولوں کا, کیونکہ اس کے لیے تو پیسے نہیں چاہیے نا, بیج کہیں سے ہی مل جائے لگا دیں. گھر ایسا صاف اور باغیچہ پودوں کا, نرسری کا حضرت کو بہت زیادہ شوق تھا, یہ پھولوں کا اور یہ درخت وغیرہ لگانے کا بہت زیادہ شوق. فرمایا ان کو پانی دینے کے لیے برتن خریدنے کے پیسے نہیں تھے, وہ پودوں کو پانی دینے کے لیے وہ چھلنی سی ہوتی ہے نا, تو وہ کوئی گھر میں کوئی لوٹے میں سوراخ وراخ کر کے بنائی ہوئی تھی. لوگ کہیں گے ایک طرف شوق ایسے نفیس قسم کے پالے میں, اور پانی دینے کے لیے لوٹے کے پیسے ہیں نہیں, تو مزاج میں ایسی نفاست تھی. اس کے باوجود فرماتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ میں مجھ سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہو رہا, کیونکہ اللہ نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے دیا ہے, میری اتنی ضرورت ہے نہیں. اب جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا ان کو سیب کھلائیے, آم کھلائیے, پھل فروٹ کھلائیے, ان کی بیماری اسی سے ٹھیک ہوگی. تو فرماتے ہیں میرے پاس تو پیسے تھے نہیں, میں نے ڈاکٹر کو یہ نہیں کہا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم لوگ ہوتے تو کہتے ڈاکٹر صاحب ایسا, وہ ایک غریب آدمی تھا نا وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا صبح ناشتے کے بعد یہ گولی, دوپہر کھانے کے بعد یہ, شام کو رات کھانے کے بعد یہ, تو اس نے کہا کوئی دوسری دے دیں, میں تین ٹائم کھانا کھا نہیں سکتا ہوں. تین ٹائم کھانے کے بعد کے بجائے کوئی ایک آدھ ٹائم کھانے والی دے دیں. تو میں اور آپ ہوتے تو ڈاکٹر کہتے ہائے ڈاکٹر کیا پھلوں کا ذکر چھیڑ دیا, ایسی بات کر رہے ہو, کوئی اور علاج بتاؤ, میں غریب آدمی میرے پاس کہاں پیسے. تو ڈاکٹر کہتا اچھا چلو زکات فطرانے سے پھر کوشش کریں گے. تو ادھر فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ڈاکٹر تو کو اللہ نے جو علم دیا نا وہ اپنے لحاظ سے صحیح بات کر رہا ہے, لیکن مجھے جو اللہ نے علم دیا اس کے مطابق دیکھا جائے, حضرت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں کہ میری زوجہ کو پھل فروٹ کی ضرورت نہیں ہے, اگر ہوتی تو اللہ انتظام کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں ہے نہ ڈاکٹر کو غلط کہو, وہ تو بیچارہ وہی کہے گا نا جو اس نے کتابوں میں پڑھا ہے, جو اس کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, ہماری میں لکھا ہوا ہے جو ضرورتیں ہیں پوری کرے گا اللہ, نہیں ہونی تو بس ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک. پر میں ایسے ہی آ گیا میں اٹھ کے, حضرت کا انتقال ہو گیا, پیرانی صاحبہ ہمارے حضرت کی اہلیہ الحمدللہ بھی زندہ ہے, حضرت کا انتقال بھی 80 سال سے زائد عمر میں ہوا ہے, وہ اور انتقال کو بھی 11-12 سال ہو گئے, وہ اب تک اللہ حضرت حالانکہ بڑے پھل فروٹ جب اللہ نے دولت دی 60 سال کی عمر میں, پھر ماشاءاللہ حضرت کی خوراک بھی بہت نفیس, 60 سال کے بعد اتنی دولت آئی حضرت کے پاس کہ پھر حضرت کا ناشتہ دیکھنے کے لیے ہم جاتے تھے خالی, ٹھیک ہے نا, کیا کھاتے, سیب کا موسم جب ختم ہوتا تھا تو ٹورنٹو سے سیب کی پیٹیاں آتی تھی حضرت کے لیے, تو حضرت فرماتے تھے میں چھیلا ہوا, میں سیب چھیل کے نہیں کھاتا چھیلا ہوا سیب کھاتا ہوں. کیا مطلب؟ میرے پاس سیب چھیلنے کا ٹائم نہیں ہے, صحیح ہے نا, کوئی چھیل کے دے گا تو میں کھاؤں گا. وہ پھر وہ حضرت کی پھر باتیں وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اس قسم کی باتیں تھیں, نیا آدمی گھبرا جاتا تھا یہ کس قسم کے بزرگ ہیں بھائی, یہ باتیں کیسے کر رہے ہیں, لاکھ روپے کی گھڑی پہنی ہوئی ہے اور گاڑی دیکھو تو کویت کے شہزادے سے خریدی ہوئی ہے, جب دولت تھی تو پھر یہ نہیں تھی, تو اس کو سمجھ رہے ہیں سب کچھ, کچھ بھی نہیں ہے تو بس کے پیسے نہیں ہوتے تھے کرائے کے, اور جب اللہ نے دولت دی تو گاڑی حضرت جب لینے کے لیے گئے شو روم میں تو خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے اس سے پوچھا کوئی گاڑی دکھاؤ, تو اس نے وہ دکھائی سوزوکی آلٹو ٹائپ کی گاڑیاں, سمجھ یہ گاڑی ہے, ایسے واقعہ سنا, اس کو گاڑی کہتے ہیں, یہ گاڑی, تو کہہ رہا تھا بھائی آپ کی رینج کیا ہے, فرمایا رینج وینج چھوڑو گاڑی, ایسی ہوگا پتا چلے کہ یہ کیا ہے گاڑی. اب وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کیا خرید لیں گے زیادہ سے زیادہ, مولوی صاحب کیا خرید لیں گے, تو بڑی سے بڑی دھیان میں فرمایا یہ گاڑی سواری, فرماتے میں بغیر خریدے آ گیا. تو اس زمانے میں عراق اور اتحادیوں کی لڑائی ہو رہی تھی, تو کویت سے بہت سارے شہزادے بھاگے تھے دائیں بائیں, پیٹرول کے کنویں چھوڑ کے بھاگے تھے, تو بڑی بڑی گاڑیاں لے کے بھاگے, تو کویت کا ایک شہزادہ گاڑی لے کے آیا ہوا تھا, اس کے بارے میں حضرت کو پتا چلا, تو پھر اس شہزادے سے حضرت نے وہ گاڑی خریدی تھی, اس میں الحمدللہ ہم نے بھی سواری کی ہے اس گاڑی میں, ٹھیک ہے نا. تو حضرت فرماتے تھے کہ پیٹرول میں یہ حضرت کا یہ مزاج نہیں تھا کہ جو ڈالتے ہیں نا 100 روپے کا 200 روپے کا پیٹرول, فرماتے تھے جب پیٹرول کی ٹینکی ہمیشہ بھر کے رکھو, اس لیے کہ آپ ہی کے استعمال میں آئے گی نا, وہ یہ کیا کنجوسوں کی طرح 200 روپے کا ڈال دیا 100 روپے کا 50 روپے کا, آپ کی گاڑی ہے تو بھر کے رکھو. تو فرماتے ہیں جب میں پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہوتا تھا تو اس کی ٹینکی بھرتی نہیں تھی اتنے آرام سے, پیچھے لائن لگ جاتی تھی, لوگ یہ مولوی ہے یہ کیا ہے. تو اللہ نے جس حال میں رکھا اس میں خوش ہوں, اللہ نے پیسہ دیا تو پھر خوراک کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے, سیب انڈا ناشتے میں چنے اور بادام یہ لازمی حصہ تھا, ایک زمانے میں ناشتہ کرتے ہی نہیں تھے 60 سال کی عمر تک, ہمیں مجھے پتہ نہیں تھا ناشتہ کیا ہوتا ہے, ناشتہ ہی نہیں کیا کبھی, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا بس, اور جب آئے تو پھر ایسا ناشتہ, ہم حضرت کے یہاں جب جاتے تھے تو رات کو بھی پراٹھے, اتنی عمر میں پراٹھا اور چکن تکہ, 80 سال کی عمر میں کسی کو پراٹھے کھاتے ہوئے دیکھا آپ لوگ, صحت ماشاءاللہ ایسی تھی کہ پراٹھے بھی ہضم ہوتے تھے, تو اس حال میں خوش تھے پھر. تو دولت جب دی تو اس کو استعمال کیا, نہیں تھی تو اپنے آپ کو بھی اس وقت بھی دولت مند سمجھا انہوں نے. یہ بزرگوں کے حالات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی ہماری مشابہت بھی اگر ایسی ہو جائے, لیکن کمال کی بات یہ کہ اتنی دولت اللہ نے دی, ہم دیکھتے تھے حضرت کی زمینوں سے پیسہ آتا تھا تو نوٹوں کی گڈیاں ایسے لگی ہوتی تھی, اور فرماتے تھے میں گنتا نہیں ہوں, مجھ سے گنے نہیں جاتے پیسے, کیونکہ گننے وہ فرماتے تھے فضول سی حرکت ہے, بس جتنے ہیں میرے ہیں وہ ٹھیک ہے نا, کیا گنے کتنے, جو ضرورت کیا رکھ لو باقی سارے صدقہ کر دو, گنتے بھی تھے نا کبھی مجبوری سے, جیسے معاملات کی صفائی کا حکم ہے, تو فرماتے ہیں مجھے اس میں اتنی کوفت ہوتی ہے گننے میں, کہ ایک نوٹ دو دفعہ گن لیتا ہوں اور بعد دفعہ دو دفعہ والا ایک دفعہ گن لیتا ہوں، دو تین دفعہ گننا پڑتا ہے پھر جا کے پتا چلتا ہے کتنے پیسے. لیکن اتنی دولت کے باوجود پہنا بہت اچھا، پگڑی بڑی قیمتی اور خوراک بہت اچھی، مگر گھر پھر بھی بولو بھائی گھر نہیں خریدا. میں گھر نہیں بنائیں گے، گھر کیوں بنائیں، عمر اتنی ہو گئی بس ٹھیک. پھر خیال آیا کہ میری اپنی زوجہ کے لیے جو ہے نا، میں اگر مر گیا تو میں زوجہ کے لیے کوئی ایک آدھ کمرے کا فلیٹ لے لوں تاکہ ان کو، وہ لیا میرا خیال ہے پھر شاید وہ بھی نہیں لیا. تو بچے چونکہ باہر وہ چلے گئے تھے نا، باہر رہتے تھے سارے، اس لیے، ورنہ اگر بیٹے ہوتے تو شاید وہ بھی انتظام نہ کر. اپنے لیے ایک بالش بھی زمین نہیں چھوڑی، سارا صدقہ، سارا صدقہ. ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میری جتنی دولت ہے میں ساری صدقہ کر دوں، تو کسی نے پھر فرماتے ہیں میں نے یہ ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ اگر میں نے ساری صدقہ کر دی میں غریب بن جاؤں گا، مجھ پہ زکات فرض نہیں ہوگی. میں چاہتا ہوں زکات فرض ہو اور میں وہ ادا کروں تاکہ زکات ادا کرنے والوں میں میرا شمار ہو جائے. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں کہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، اللہ ان کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں ضرورت کا جو ڈیفینیشن ہے نا وہ نہیں ہے جو ہمارے ہیں. ہمارے ہاں ضرورت عیاشی کو کہتے ہیں، تو یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے، صبح خالی پیٹ اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ، جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی بھی روزی کا انتظام. تو میرے بھائی ہمیں بھی اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے، ساری ضرورتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. اور اگر کوئی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب وہ ہماری ضرورت ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں ضرورت. بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں، زرداری نے تعلیم حاصل کی کر کے اتنا بڑا بنا ہے وہ، ٹھیک ہے. بغیر تعلیم کے اللہ بہت کچھ بنا دے گا، تو کچھ بھی بنا سکتا ہے، اور بغیر تعلیم کے بھی بہت کچھ آپ کو عزت بھی دے سکتا ہے. اور آپ، میں کوئی تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، تعلیم اچھی سے اچھی حاصل کرنا چاہیے، شریعت دنیاوی بھی دینی بھی ہر قسم کی، لیکن اگر پیسے نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں جیسے ہو ویسے ہی ٹھیک. ایک آخری بات کر کے اپنے درس کو ختم کرتا ہوں، پھر اس آیت کا بس ترجمہ کر دیتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی اشرف صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بینک کے اتنے ملازمین ہیں، مینیجر ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آمدن حرام ہے، چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا ٹھیلا لگائیں، یہ جو ٹھیلے لگا رہے ہوتے ہیں سبزیاں بیچ رہے ہوتے ہیں ان کا پیٹ نہیں بھرتا کیا؟ ان کو تو خودکشی کے خیال نہیں آتے، یہ اسی زندگی پہ راضی ہو. تو اس لیے یہ کام وہ نہیں کرے گا جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. کہ میں کیسے، میں اتنی 18 لاکھ کی کرولا میں گھومتا ہوں، میں ٹماٹر بیچتا ہوں اچھا لگوں گا کیا؟ یہ اس کے لیے دماغ قبول، ذہن جو ہے نا آمادہ نہیں ہوتا، آمادہ کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو حقیر نہ سمجھو، سمجھو کہ میری ضرورت دو وقت کی روٹی ہے، اگر مجھے ٹھیلا لگانے سے میری ضرورت پوری ہو جائے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھو یہ جو ہماری تعیشات والی زندگی ہے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ بینک کی ملازمت چھوڑتے نہیں ہیں کہ آلٹرنیٹ اس جیسا متبادل نہیں مل رہا. بعض علماء بھی ان کو تسلی دے دیتے ہیں کوئی بات نہیں جب تک نہیں مل رہا کرتے رہو، تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس سے ان کے لیے وہ ملازمت ہرگز حلال نہیں بن جاتی اور آخرت سے وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتے. قیامت میں اللہ اسے کہے گا کہ جیسے باقی لوگ گزارا کر رہے تھے 5,000, 6,000, 10,000 میں، تو گزارا کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ میری بیوی گزارا نہیں کرتی، تو اللہ کہہ دیتے کہ چھوڑ دیتا ایسی بیوی کو. کتنے لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں ہوئی ہیں کہ نہیں، تیری بیوی کو ہو جاتی تو کیا طوفان کھڑا ہو جاتا کیا اسے؟ یہ ساری چیزیں جس سے آدمی ڈپریشن کا مریض بنتا چلا جاتا. اس غربت میں بیوی ساتھ نہیں دے رہی، میں کیا کروں، مجھے حرام کمانا پڑے گا. بچے ساتھ چھوڑ جائے، بیوی ساتھ چھوڑ جائے، حرام کا ایک لقمہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھو کہ جو بینک کی، میں 20-20 سال سے ایسے ملازمین کو جانتا ہوں جو ڈٹائی کے ساتھ حرام کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمیں اس کا متبادل ملا ہی نہیں. کوئی متبادل ہی نہیں ملتا. متبادل کا مطلب یہ ہوتا ہے میں وہاں سے 80,000 لے رہا ہوں تو یہاں سے مجھے کم از کم 75,000 تو ملے گئے. یہ متبادل کی ڈیفینیشن نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ کسی کو بخش دے اپنی رحمت سے تو وہ اللہ کی کا معاملہ ہے، کسی کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. اللہ تو 100 انسانوں کے قاتل کو بھی بخش سکتا ہے اور بغیر توبہ کے بھی کسی کو بعض دفعہ اللہ بخش دیتا ہے. تو اللہ کا معاملہ کیا ہوگا قیامت کے ساتھ، یہ تو دنیا میں نہیں کہا جا سکتا. لیکن قانون اور ضابطہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ حرام کھانے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جس کو موت کا خطرہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن میں کیا، تم پر سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، اللہ منز ترا، مگر جو مجبور ہو گیا تھی مخمصتن، بھوک لگی اس کو، کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شدید مجبور ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اتنا کھا سکتا ہے جس سے کمر سیدھی ہو جائے. نہیں آئی بات سمجھ؟ حرام گوشت اتنا کھانے کی اجازت کوئی متبادل نہیں ہے، اتنا کھا سکتا ہے وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں، کہ اب جناب سور کے کباب بنا کے کھا رہا ہے، کوفتے سالن بنا کے کھا رہا ہے آلو ڈال کے، یار آپ کو میں مجبور ہوں. یار بینک کی ملازمت کرنے والے اگر بالفرض مجبوری میں کھا رہے ہیں تو کھا کیا رہے ہیں؟ اسے تو برگر کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں، صحیح ہے نا، کباب کھا رہے ہیں. کھاؤ تو پھر اتنا کھاؤ کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے. بھائی اگر یہ چھوڑ دیا تو یہ بھی نہیں ملے گا، تو مجبوری ہے، زندہ رہنا فرض ہے. وہ تو کیا کھا رہے ہوتے، بچے سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے، اور 6,000 بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں، اور کھا کیا رہے ہیں؟ خربوزے کھا رہے ہیں، صحیح ہے نا، تربوز کھا رہے ہیں، خربوزے کھا رہے ہیں، آم کی پیٹیوں کی پیٹیاں کھا جاتے ہیں، شوگر کے مریض ہو کے مرتے ہیں. تو میرے بھائی دیکھو، میں مایوس نہیں کر رہا آپ کو اللہ کی رحمت سے، اگر کوئی حرام آمدن والے میں مایوس نہیں کر رہا اس کو کہ وہ کیا دین بہت مشکل ہے، میں اسے ایک امید دلا رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی ضرورتوں کے دائروں کو محدود کر دے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، وہ سمجھ لے میں نے حرام نہیں کھایا، میری بیوی اگر چھوڑ کے چلی گئی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، مروں گا تو ویسے ہی چھوڑ کے چلی جائے، قبر میں تھوڑی ساتھ جائے گی، بچے چھوڑ کے چلے گئے تو قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں ہوگا. ہاں بچے اگر نابالے ہیں، آپ کا خیال یہ کہ کوئی متبادل نہ ملا تو ان کے پیٹ میں روٹی بھی نہیں اتار سکتا، پھر ٹھیک ہے، جیسے اپنی زندگی بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے، بچوں کی زندگی بچانے کے لیے بھی کھا سکتا ہے، وہ تو چوری بھی کر سکتا ہے. بس یوں سمجھ لو، جس صورت میں چوری کی اجازت ہے اسی صورت میں بینک کی ملازمت کی اجازت ہے. اور چوری کی اجازت کس صورت میں ہے؟ جان بچانے کے لیے. فقہا لکھتے ہیں جب جان بچانے کے لیے پیسے نہ ہو، بھوک لگ رہی ہے، ہوٹل سے روٹی چرا سکتا ہے، کوئی غریب آدمی گزر رہا ہے، کوئی روٹی کھلا نہیں رہا اس کو، نہ پیسے اچھے پہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چرا لے، پیٹ تھوڑا سا بھر لے، کیونکہ زندگی بچانا ضروری ہے. تو جس صورت میں چوری کی اجازت، اسی صورت میں سودی بینک میں ملازمت کی اجازت، اسی صورت میں انشورنس کمپنی کی اجازت. تو میں مایوس نہیں کر رہا آپ کو، امید دلا رہا ہوں. اور ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ کہ اللہ اتنی غربت پہ لے آئیں، عام طور پہ مشاہدہ یہ ہے اور اللہ کی امیدیں یہ ہیں کہ اللہ تھوڑا سا آزمانے کے بعد رزق میں کشادگی عطا فرما دے. تو بھائی ہمت کرو، ہمت، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہماری شریعت پر ہمت کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی مزے بھی اڑاتے رہیں اور حرام سے بچ بھی جائیں، یہ نہیں ہوتا. اور اگر پھر بھی ہمت نہیں ہوتی، جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر بینک کی ملازمت چھوڑی، فاقے پڑے، تو وہ ریڑی لگانے پر تو آئیں گے نہیں، بلکہ کفر بکنا شروع کر دیں گے. اتنا توکل تو ہے نہیں کہ چلو دہاڑی کر لو، مزدوری کر لو، کچھ بھی بچوں کا پیٹ پال لو، تو کفر بکنا شروع کر دیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ان کو بڑی جہنم سے بچانے کے لیے چھوٹی جہنم میں ڈال دیا جائے، لہذا ان کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کرتے رہو. تو یہ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے عذاب سے، کفر سے بچانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے چلو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہو گیا. تو ایسا کوئی آدمی اگر ہے جس میں ہمت نہیں ہے، اس کو یہ ڈر ہے مجھ میں توکل نہیں تو میں کافی رہنا ہو جاؤں گی، تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ گڑ گڑا کے اللہ سے بار بار دعا مانگا کرے، اے اللہ کم ہمت ہوں، کمزور ہوں، تو کسی طرح میرے لیے کچھ انتظام کر دے تاکہ اس حرام سے میری جان چھوٹ جائے. یہ آخری درجہ، کم از کم اتنا تو کر لے. اتنا بھی نہیں کرتے، بڑے مزے سے کھا رہے ہو، گاڑیوں میں گھوم رہے. ایک بینک کے مینیجر آئے ہمارے گھر پہ اور کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے یہ حرام ہے لیکن مجبوری ہے. کرولا میں بیٹھ کر آئے تھے، نہیں کرولا، مجبوری میں. میں کہنے والا تھا ہم مجبوری میں رکشے میں نہیں جاتے. مجبوری میں 18-20 لاکھ کی کرولا میں آ رہے. خیر میں نے، عادت ہماری یہ ہے کہ کسی جب انفرادی شخص ہو اس کے سامنے تو ایسے طنز کریں گے تو وہ تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، عمومی مجمع میں جو بات کی جاتی ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کی جاتی. تو کم از کم یہ بھی آخری درجہ ہے، مان تو رہنا حرام ہے، ورنہ آج مصیبت یہ ہے کہ حرام کام کر کے اس حرام کو پھر حلال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی خفت کو چھپانے کی. تو آخری درجہ یہ، اللہ سے گڑ گڑا لے، اللہ مجھ سے یہ چھڑوا دے کسی طریقے سے، اس کو میں حرام سمجھتا ہوں، حلال نہیں سمجھتا، تو کسی طرح مجھے متبادل پیدا کر دے، میری جان چھوڑ جائے. اتنا تو کر لینا کم از کم، اتنا بھی نہیں کرتا، بس ایسے ہی ہے مجبوری میں رکھی ہوئی ہے میں نے اتنی لمبی کرولا، مجبوری میں تو سب جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. پھر اس سے پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ دنیا کی عیش و مستیاں کافروں کی، دنیا کی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
تو اللہ اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔